خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من الأضعاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون وقالوا قلوبنا غلف اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل پردوں میں ہیں غلف کا مطلب ہے پردے میں ہیں کی بجائے جو قرآن کریم میں طرز بیان ہے اس کے مطابق لفظی ترجمہ یہ بنے گا ہمارے دل پردے ہیں یعنی تہ پتہ ہے پردے ہیں جن سے اندر تک کوئی بات پہنچ نہیں سکتی تو ترجمے میں ہم یوں پڑھتے ہیں انہوں نے کہا ہمارے دل پردوں میں ہیں یا یوں بھی کہا جا سکتا ہے پردہ پردہ ہیں یعنی ایک کے بعد دوسرا پردہ ہے تم جو چاہو کہو اندر تک تمہاری بات نہیں پہنچے گی بل لعنہم اللہ بکفرہم بلکہ یہ کہنا زیادہ درست ہے کہ لعنہم اللہ کہ اللہ نے ان پر لعنت کر رکھی ہے بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے فقلیلم ما یومنون بس بہت تھوڑا ہے جو وہ ایمان لاتے ہیں یہاں بہت واضح بات کر دی گئی ہے کہ لعنت کے نتیجے میں ان کے دل پردوں میں نہیں ہیں، بلکہ ان کے کفر کے نتیجے میں لعنت پڑی ہے، تب ان کے دل پردے میں ہیں. یعنی پہلے وہ انکار کرتے ہیں، پھر لعنت پڑتی ہے، اور جب لعنت پڑتی ہے تو پھر ہوش و حواس سب گم ہو جاتے ہیں، اور کوئی باخل کی بات بھی جو کان میں پڑتی ہے ذہن تک نہیں اترتی یا دل تک نہیں اترتی. وقالوا قلوبنا غلف، انہوں نے کہا ہمارے دل پردے میں ہیں، بلکہ یہ کہنا زیادہ درست ہے لعنہم اللہ، بلکہ اندر یہ سارا فقرہ موجود ہے، بلکہ یہ کہنا زیادہ درست ہے. جو تم بات کہہ رہے ہو اس سے زیادہ صحیح بات یہ ہے، اس کو ہم بلکہ کے ذریعے ادا کرتے ہیں، اور عربی میں بل، تو بلکہ یہ کہنا زیادہ درست ہے لعنہم اللہ، ان پر اللہ نے لعنت کر دی ہے. کیوں؟ بے کفرہم، ان کے کفر کے سبب سے. فقلیل ما یومنون، بس بہت تھوڑا ہے جو وہ ایمان لاتے ہیں. ما جو ہے اس میں ایمان کی طرف اشارہ ہے، لوگوں کی طرف نہیں. یہ مراد نہیں ہے کہ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں. قلیلم ما یومنون، وہ بہت تھوڑا ایمان لاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جن پر انکار کے باوجود ان کے دل ایمان لے ہی آتے ہیں، لانا ہی پڑتا ہے، لیکن بہت تھوڑا ہے، اکثر کا وہ انکار کر دیتے ہیں. ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، ولما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم، اور جب ان کے پاس وہ کتاب آئی، کتابن، وہ کتاب، ایک کتاب، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے. کتابن کا ترجمہ ایک کتاب بھی کیا جا سکتا ہے، ایک عظیم الشان کتاب بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ نکرہ بعض دفعہ عظمت کے لیے بھی آتا ہے. وہ انسانوں میں سے ایک انسان تھا، جب کہتے ہیں تو ایک کا لفظ اس کی وقت کو کم کرنے کے لیے نہیں، بلکہ بڑھانے کے لیے کہ ایک عظیم الشان انسان تھا. وہی طرز بیان عربی میں بھی ہے، اور وہاں بھی کتابوں کے معنی یہ لیے جا سکتے ہیں. ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، جب ان کے پاس وہ عظیم کتاب آ گئی اللہ کی طرف سے. من عند اللہ، من کا مطلب ایسے اندہ میں نے طرف، اللہ اللہ، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے. مصدق لما معہم، تصدیق کرنے والی اس کی جو ان کے پاس تھا یا ان کے پاس ہے. وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، جبکہ اس سے پہلے یہ خود ان لوگوں پر جو انہوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ سے فتح مانگا کرتے تھے. یعنی کتاب آنے سے پہلے کافروں کے مقابل پر یہ لوگ خود خدا تعالیٰ سے فتح مانگا کرتے تھے. جب فتح کے سامان اللہ تعالیٰ نے فرما دیے، فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، تو بس ان کے پاس جب وہ بات آ پہنچی جس کو پہچانتے ضرور تھے، ما عرفوا، اس کو انہوں نے پہچان تو لیا، کفروا بہ، مگر اس کا انکار کر دیا. فلعنت اللہ الکافرین، بس کافروں پر اللہ کی لعنت ہو جن کو سمجھ بھی آ گئی ہو بات، کچھ پہچاننے بھی لگے ہوں، اور اس کے باوجود انکار کر دیتے ہیں. بے سمجھ تراؤ بہی انفسہم، ان کے دلوں نے، ان لوگ، ان کی جانوں نے، ان کے نفسوں نے جو سودا کیا ہے بہت ہی برا ہے. اشتراؤ بہی انفسہم، یا نفوس بیچ کر جو کچھ حاصل کیا ہے. اس لیے جو اگر انفسہم کو سودے میں ڈال دیا جائے، یہ سودا ہے، تو اس کا مطلب یہ بنے گا بے سمجھ تراؤ بہی انفسہم، بہت ہی برا ہے جو انہوں نے اپنے نفسوں کے بدلے میں حاصل کیا ہے. نفسوں نے سودا نہیں کیا بلکہ نفسوں کا سودا انہوں نے کیا ہے. ان یکفروا بما انزل اللہ, اور وہ کیا سودا کیا انہوں نے اپنے نفس بیچ کر جو کچھ حاصل کیا وہ کیا ہے, ان یکفروا بما انزل اللہ, کہ جو کچھ اللہ نے اتارا اس کا انہوں نے انکار کر دیا, بغیاً بغاوت کرتے ہوئے, ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء, اس بات سے کے خلاف کہ اللہ جس پر چاہے اپنا فضل اتار دے, یعنی ان کے حسد کے مادے ان کا یہ خیال کہ ہمارے سوا کسی پر خدا کا فضل ہو ہی نہیں سکتا, نہ ہونا ہی نہیں چاہیے, یہ بات ان کے لیے روک بن گئی. بس انہوں نے حقیقت میں بغاوت اس بات کے خلاف کی ہے کہ خدا تعالیٰ جسے چاہے اپنا فضل عطا کر دے. بغین کا مطلب ہے بغاوت کرتے ہوئے, یہ منصوب ہے. ایسی حالت میں انہوں نے انکار کیا, یا اس وجہ سے انہوں نے انکار کیا, بغین بغاوت کرتے ہوئے, ان ینزل اللہ, کہ اللہ اتار دے, من فضل ہی علی من یشاء, کہ اپنے فضل سے جس پر چاہے جو کچھ اتار دے, یا ینزل اللہ من فضل ہی, یا اللہ اپنا فضل کسی پر اتار دے, دونوں معنی اس میں جائز ہیں, دونوں معنی نکلتے ہیں. ایک یہ ترجمہ بنے گا ان ینزل اللہ من فضل ہی, کہ اللہ تعالیٰ کلام نازل فرمائے اپنے فضل کے ساتھ, علی من یشاء, جس پر چاہے, یا کتاب نازل فرمائے اپنے فضل کے ساتھ جس پر چاہے. دوسرا ہے ینزل اللہ من فضل ہی, اپنے فضل میں سے کچھ جس پر چاہے اتار دے, من عبادہ ہی, اپنے بندوں میں سے. فباؤوا بغضب علی غضب, بس وہ غضب پر غضب لے کے لوٹے, یہ سودا ہے اصل, اپنے نفس بیچ دیے بغاوت کرتے ہوئے, اور حاصل کیا کیا, غضب پر غضب. کئی قسم کے غضب ان پر نازل ہوئے, کہ نازل ہونے کے لیے کہ وہ حقدار بتائے گئے. وللکافرین عذاب مہین, اور کافروں کے لیے بہت ہی رسوا کن عذاب ہے. لے کا مطلب ہے لیے, للکافرین کافروں کے لیے, عذاب عذاب مہین, رسوا کرنے والا, چھوٹا کر دے. مہین ہوتا ہے نا اردو میں بھی ہم کہتے ہیں, بہت مہین چیز ہے, مطلب ہے کہ بہت ہی چھوٹی سی, تو ایسا عذاب جو رسوا اور بالکل حقیر کر کے رکھ دے اس کو مہین کہتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, قِيلَ کا کیا مطلب ہے, ہاں نہیں مجھے کسی کو پتا ہے قِيلَ کا کیا مطلب ہے, ہاں بتائیں, قَالَ کا کیا مطلب ہے, کہا, اور قِيلَ کا کیا مطلب ہے, کہا گیا, کہا جاتا ہے. اِذَا نے بنایا ہے اس کو, جب اِذَا آ جائے لفظ, اِذ اور اِذَا دو لفظ ہیں جو جب کے معنی دیتے ہیں, جب اِذَا ماضی پر آ جائے تو عموماً ماضی کو مستقبل میں یا مضارع میں بدل دیتا ہے. مضارع کا مطلب ہے کر رہا ہے یا کرے گا, دونوں معنی جس فعل میں پائے جائیں اسے عربی میں مضارع کہتے ہیں. ہمارے ہاں کر رہا ہے کے معنی حال سے بیان کیے جاتے ہیں, حال سے تعلق, اس کا تعلق بیان کیا جاتا ہے, اور مستقبل گا گے گی وغیرہ کے لفظوں سے بتایا جاتا ہے. عربی میں حال اور مستقبل کو ایک ہی زمانے کا حصہ قرار دیا جاتا ہے, اور اس میں مضارع لفظ استعمال ہوتا ہے. اس کی وجہ میں نے پہلے بتائی تھی کہ پرحکمت بات ہے, کوئی چیز بھی حال ہے ہی نہیں اصل میں, جو حال ہے وہ ماضی میں تبدیل ہو رہا ہے یا مستقبل کا منتظر ہے. ہم تو آنن فانن گزر رہے ہیں بہت تیز رفتاری کے ساتھ, ہر لمحہ ایسا ہے جو کوئی پکڑا نہیں جا سکتا. اسی سے وہ وہاں کا جو سویڈن کے سائنٹسٹ نے اسی بات کی پیش نظر انسرٹنٹی پرنسپل تجویز کیا تھا فزکس میں, اس نے کہا تھا کہ کسی ذرے کی جو آپ یہ پوزیشن لیتے ہیں الیکٹرانک ذرے کی کسی کی ایٹم میں کسی گھوم کر گھومتے وقت, تو ناممکن ہے کہ وہ پوزیشن آپ بیان کر سکیں, کیونکہ اس عرصے میں وہ بدل ہر چیز بدل رہی ہے, اور کوئی کسی ایک پوزیشن کے مطابق نہیں کہا جا سکتا کہ یہ یہاں موجود ہے. اس لیے اس کو کہتے ہیں انسرٹنٹی پرنسپل, کہ غیر یقینی اصول. اس لیے اندازن ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتی ہے یہ بھی ہو سکتی ہے. تو ہر چیز میں رفتار ایسی ہے کہ اس پر اگر آپ غور کریں تو کوئی بات بھی حال نہیں بلکہ یا ماضی بن رہی ہے یا مستقبل ہو جائے گی, یا مستقبل کا انتظار کرنا پڑتا ہے. تو عربی چونکہ الہامی کتاب ہے اس لیے میں بیان کر رہا ہوں, عربی چونکہ الہامی زبان ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے عربی میں یہ حکمت رکھ دی کہ یہ ماضی ہے یا مضارع ہے اور حال کوئی نہیں ہے, حال ہے مگر اور معنوں میں ہوتا ہے وہ. اچھا, بے سمجھ ترو بھی انفس, یہ ہو گیا تھا باو بغضب علی غضب, یہ سودا ہے دراصل جو انہوں نے کیا ہے. وللکافرین عذاب مہین واذا قیل لهم آمنوا, اور جب ان سے کہا جاتا ہے اذا قیل لهم, اب اذا کی وجہ سے قیل کا ترجمہ کہا جاتا ہے بن گیا ہے. آمنوا, آمنوا فعل امر ہے, حکم کا صیغہ ہے, ایمان لے آؤ. جو امر کا صیغہ ہے اس میں تمنا بھی ظاہر ہو جاتی ہے اور کئی قسم کے درخواست بھی اسی سے کر دیتے ہیں. تو اس لیے اذا قیل لهم آمنوا میں جب ان کو یہ نصیحت کی جاتی ہے, یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں, جب انہیں کہا جاتا ہے آمنوا ایمان لے آؤ بما انزل اللہ, اس چیز پر بے ما, ما میں نے جو, بے میں نے پر, اس چیز پر انزل اللہ جو اللہ نے اتاری ہے, اس چیز پر ایمان لے آؤ ما انزل اللہ جو اللہ نے اتاری ہے. قالوا وہ کہتے ہیں نومنو بما انزل علینا, ہم تو اسی بات پر ایمان لائیں گے جو ہماری طرف اتاری گئی ہے. ویکفرون بما وراءہ, اور انکار کر دیتے ہیں جو اس سے ہٹا ہوا, اس کے سوا ہے. ورا میں نے اس سے پرے, ان کے اپنے دائرے وہی سے پرے جو کچھ بھی نازل ہو رہا ہے اس سب کا وہ انکار کر رہے ہیں. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ, حالانکہ وہ ایسا حق ہے, الحق ایسی سچائی ہے کہ جو ان کے پاس ہے اس کی تصدیق کر رہی, اس لیے انکار کی کوئی عقلی گنجائش ہی نہیں ہے. جو کچھ بائبل نے پیشگوئیاں کی ان کے مصدق آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن گئے. اور مصدق کے معنی یہاں دو ہیں, اول یہ کہ ان پیشگوئیوں کی تعبیر بن گئے, جو کچھ بیان فرمایا گیا اس کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں وہ ساری علامتیں پوری ہو گئیں جو بائبل نے بیان کی تھیں. دوسرے مصدقاً, جو کچھ صحیح اور اچھی باتیں ہیں اور خدا کا کلام تھا اس کی تصدیق کر دی, اور جو انسان کی بنائی ہوئی باتیں تھیں اور داخل کی ہوئی باتیں تھیں ان کو رد کر دیا. تو یہ تو ان کے پاس جو تھا اس سے بھی بہتر ہو گیا, کیونکہ ان کے پاس محرف مبدل تھا. تو اول مصدق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات میں بائبل کی پیشگوئیوں کا مصداق بن کر مصدق ہو گئے, اور ان معنوں میں قرآن بھی مصدق ہو گیا. دوسرے, قرآن کریم نے ان کی صحیح باتوں کی تصدیق کر دی جو خدا کی طرف سے تھیں. یعنی اصل بائبل جو ان کا منشا تھا وہ تو یہ کہتے ہیں ہم پر جو اتاری گئی, تو بیان جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ جو تم پر اتاری گئی تھی وہی تو پیش کی جا رہی ہے, جو تم نے بنا رکھی تھی اسی کو رد کیا گیا ہے. اس لیے اگر تم سچے ہو کہ ہم نے خدا کی اتاری ہوئی پر ایمان لانا ہے تو یہ وہی ہے جو تمہارے پاس بھی تھی. یعنی بنیادی تعلیم وہی ہے, اس میں کوئی فرق نہیں. ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم لما معهم جو ان کے پاس ہے. قل فلما تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین. تو ان سے کہہ دے کہ اگر تم سچے ہو اس بات میں کہ جو خدا کی طرف سے آتا ہے تمہارے پاس تم مان جاتے ہو, جو اتارا گیا تمہیں تسلیم کر لیا, تو اس سے پہلے اللہ کے نبیوں کو قتل کیوں کیا کرتے تھے؟ ان کنتم مؤمنین, اگر تم مومن ہو, صحیح معنوں میں ایمان لانے والے ہو, تو اپنا سابقہ دستور تو دیکھو. یہ بہت ہی اہم بات ہے. یہاں مخاطب جو ہے وہ دراصل خود قتل میں ملوث نہیں تھا, یعنی قتل کے جو بھی معنی کریں, خواہ ظاہری قتل یا قتل کی کوشش یا پیغام کے قتل کی کوشش, ہر صورت میں جو مخاطب ہے وہ تو موجود ہی نہیں تھا اس وقت. بات ہو رہی ہے حضرت موسیٰ کے زمانے کی اور بعض دوسرے انبیاء کی, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ تم یہ کیا کرتے تھے. تو اصل میں نبیوں سے جو دور ہو جاتا ہے اس کا تقویٰ گرتا ہے نہ کہ بڑھتا ہے. تمہارا حال یہ ہے کہ نبیوں کے زمانے میں تمہارا یہ حال تھا, جس وقت کتاب اتاری جا رہی تھی اس وقت تمہارا یہ رویہ تھا, اب تم سے ایک بہتر کی کیا توقع ہو سکتی ہے؟ تم سے مراد قوم ہے, یعنی یہود قوم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تمہارا تو یہ حال ہے کہ جن دنوں میں کتاب نازل ہو رہی تھی ان دنوں میں تم ہی تو تھے جو انکار میں سب سے آگے تھے, اور بار بار اس کو بدلتے تھے, تعلیم کو چھوڑتے تھے, تحریف کرتے تھے, اور نبیوں کی تعلیم کی مخالفت کیا کرتے تھے. اب تمہارا دعویٰ بالکل جھوٹا ہے کہ ہم تو خدا کے اترے اتارے ہوئے پر ایمان لائیں گے اور اس پر ایمان لائیں گے جو ہم پر اتارا گیا. تم پر جو اتارا جا چکا ہے تاریخ گواہ ہے کہ تم نے اس کی مخالفت کی تھی. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ کیا مطلب ہے؟ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ اور موسیٰ, یقیناً کا معنی آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ ٹھیک ہے, اس کا عام طور پہ ترجمہ کرتے ہیں پرانے مترجم تحقیق آیا, انا کا بھی تحقیق کرتے ہیں, تو وہ پتہ نہیں کس زمانے کی اردو تھی, مگر آج کل یقینی طور پر جب, لیکن لقد کا اصل ترجمہ جو ہے نا گرامر کے لحاظ سے وہ ہے ماضی قریب کا ہے. قد جا کا مطلب ہے آ گیا ہے, جا کا مطلب ہے آ گیا, کانا جا کا مطلب ہے آیا تھا. تو عربی میں ماضی کو بعید کے طور پر بھی بیان کرتے ہیں اور بغیر وضاحت کے بھی اور قریب کے طور پر بھی. تو ماضی بعید کے لیے کیا ہے؟ کانا, اور بغیر اس کے کسی لفظ کے چھوڑ دیں تو وہ کھلا ماضی ہے, لیکن جب قد لگے تو اس کا مطلب ہے. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ کا مطلب لفظاً یہ بنے گا تمہارے پاس آیا ہے, لیکن چونکہ یہ عربی کا دستور ہے کہ ماضی بعید کی بات ہو رہی ہو اس کو قد میں بیان کریں, تو مراد یہ ہے کہ بالکل یقینی بات ہے, کوئی دور شک کی بات نہیں. جب دور کی بات کو قریب کر دیں تو اسے یقینی بنانے کے لیے کیا جاتا ہے کہ پرانے زمانے کی بات نہیں تو گویا اب آیا ہے, یہ معنی گویا کے مفہوم کا مفہوم پایا جاتا ہے. اس لیے لقد کا ترجمہ یہاں بھی اور بہت سی مختلف جگہوں پر یقیناً کیا جاتا ہے, اور یہ عربی دستور کے عین مطابق ہے. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ اور لفظ لا جو ہے یہ بھی تاکید کا ہے. قد کا لفظ مضمون میں زور پیدا کرنے کے لیے آ گیا, ورنہ اصل میں ماضی بعید تھا, لیکن لا جو لفظ ہے یہ مزید تاکید پیدا کرتا ہے. وَلَقَدْ اور ضرور بھی ضرور تمہارے پاس موسیٰ آیا تھا بالبینات, کھلے کھلے نشان لے کر. اس لیے ہے کا ترجمہ نہیں, وہاں تھا کا ترجمہ ہی ہوگا. ثم اتخذتم العجلا, پھر تم وہ ہو کہ اس کے باوجود بچڑا پکڑ لیا, بچڑے کو معبود بنا بیٹھے. ثم کا مطلب ہے پھر، اور ثم کا مطلب ہے باوجود بھی. ثم کے معنی ہے موسیٰ کے آنے کے باوجود جب کھلے کھلے نشان لے آیا تھا پھر بھی تم نے، اس کو بھی لفظ ثم ادا کرتا ہے. ثم اتخذتم العجلا، پھر اس کے باوجود تم نے بچڑے کو پکڑ لیا، من بعد ہی اس کے بعد. اب یہاں ثم اتخذتم العجلا من بعد ہی، موسیٰ کے بعد سے پھر کیا مراد ہے؟ دراصل حضرت موسیٰ جب خدا تعالیٰ سے وہ تورات کے لینے کے لیے گئے تھے، وہ تختیاں جن الواح، اس کے بعد یہ واقعہ ہوا تھا. یہاں وفات کے بعد مراد نہیں، بلکہ زندگی میں ان کو چھوڑ کر جب گئے تھے، اس لیے یہاں من بعد ہی کا لفظ اس عارضی وقفے کی طرف اشارہ کر رہا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان میں موجود نہیں رہے. وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے جب تم نے یہ حرکت کی، ظلم کرنے والے تھے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور اب یہاں اذا نہیں ہے، اذ ہے، اس لیے اس کا ترجمہ ماضی میں ہی ہوگا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے تمہارا عہد لیا، یا جب ہم نے تمہارا عہد دیا. اذ سے جب بات بیان کی جاتی ہے اس طرح، تو جب عہد لیا کیا ہوا؟ مراد یہ ہے کہ وہ وقت یاد کرو، وہ بھی ایک وقت تھا، وہ بھی ایک اہم زمانہ تھا جب یہ واقعہ ہوا. اس لیے عربی میں جب اس سے بات کلام شروع ہوتا ہے تو اکثر ضروری نہیں کہ اس کے بعد اس کا جواب آئے، بلکہ محض یہ بتانے کے لیے بھی ہوتا ہے کہ وہ وقت بھی قابل ذکر تھا، ایک وہ بھی دن تھا، ایک وہ بھی زمانہ تھا جب ہم نے موسیٰ تمہاری قوم سے، تمہارے تم سے کا لفظ نہیں آیا، جب ہم نے اذ اخذنا، جب ہم نے لیا میثاقکم، تمہارا عہد. اس میں تم شامل ہے، یعنی مضمون کے لحاظ سے شامل ہے، مگر لفظ یہ کہ فرمایا گیا ہے جب ہم نے تمہارا عہد لیا. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے طور کو تمہارے اوپر بلند کر دیا. بعض جو درمیانی زمانے کے علماء ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ طور کو باقاعدہ زمین سے اکھیڑ کر اللہ تعالیٰ نے ان کے سر پہ کھڑا کیا ہوا تھا کہ چھوڑوں اس کو، اب بتاؤ گراؤں. یہ بالکل ایک جاہلانہ ترجمہ ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. بعض دوہا پہاڑوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو پہاڑ سروں کے اوپر آ جاتا ہے، اور چٹانیں بعض دفعہ اتنی گہری زمین میں گڑی ہوتی ہیں کہ باوجود اس کے کہ غیر معمولی طور پر وہ وزن دار ہوتی ہیں، پھر بھی وہ چٹانوں کی مضبوطی کی وجہ سے اور زمین میں گہرا گڑا ہونے کی وجہ سے وہ گرتی نہیں ہیں، اور پورے بڑے بڑے قافلے ان کے نیچے سے گزر جاتے ہیں. کوہ ہمالیہ میں ایسی بہت سی چٹانیں ہم نے دیکھی ہیں خود، جن کے نیچے 1,000-2,000 آدمی بھی آ کے آرام سے ان کے سائے میں آ سکتا ہے، یوں اوپر جھکی ہوئی ہیں اور وہ گرتی نہیں ہیں، وہ ارب ہاں ارب سال سے اسی طرح ہیں. تو مراد یہ ہے کہ ایسے موقع پر تمہیں لے کے گئے جب کہ چٹانیں سر پر تھیں، اور اس وقت زلزلہ آ گیا، یعنی خدا کی تقدیر کی وجہ سے. وہ ایک وقت ہے جب کہ خطرہ ہوتا ہے کہ اب پہاڑ سر پہ آ پڑے گا. اس وقت اس خوف کی حالت میں ان کو یاد دلایا گیا ہے کہ تم کیا کیا بدکرداریاں کرتے رہے ہو اور تمہیں کیا کرنا چاہیے. خذو ما آتینکم بقوت، واسمعوا، اس وقت یہ ان سے کلام ہوا ہے کہ اب خدا کا خوف کرو، اللہ تعالیٰ جب چاہے تمہیں ہلاک کر سکتا ہے، اور یہ وقت خاص طور پر خوف کا وقت ہے. خذو ما آتینکم بقوت، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا اسے مضبوطی سے پکڑ لو. واسمعوا، اور سنو، جو کچھ کہا جاتا ہے سنو. قالوا، وہ ایسے بدبخت لوگ تھے، جواب دیے دیتے ہیں، سمعنا و اسمعنا، سنا تو ہم نے ہے لیکن نافرمانی کرتے ہیں، اس کا انکار کر دیتے ہیں، اس کو رد کر رہے ہیں. وہ اشربوا فی قلوبہم الاجلا، اور ان کے دلوں میں اجلا بکفرہم، ان کے دلوں میں بچھڑا پلا دیا گیا، لفظاً یہ ہے مگر معنی ہے بچھڑے کی محبت، اشربو پلا دیا گیا یا پلا دی گئی، اس کا کیا مطلب ہے اشربو کا؟ ہاں، اور کہا جائے اس نے پلا دیا تو کیا کہیں گے؟ ہاں، اگر یہ کہنا ہو اس نے پلا دیا، ان سب نے پلا دیا، یوں کہیں، کیا کہو گی؟ ہاں، یوں جناب اشرف صاحب، اسی بھی بڑا قدم رکھ دے ہو این گلا بچ، ہاں اشربو، ان سب نے پلا دیا، اشربو، اور ان سب کو پلا دیا گیا اشربو، یہ ٹکسالی کی باتیں ہیں، فوراً سمجھ آ جاتی ہیں، ہر دفعہ یہی ہوگا، جب اشربو کو اشربو بنا دیا جائے، زربا کو زربا بنا دیا جائے، یہ خاص انداز ہے عربی کا، وہ بات مجہول ہو جاتی ہے، بجائے معروف کے مجہول میں تبدیل ہو جاتی ہے چیز، ٹھیک ہے؟ اشرف صاحب سمجھ آ گئی ہے؟ قطرہ سے کا کیا مطلب بتائیں؟ قطرہ کا مطلب قطرہ، میں نے کہا قطرہ کا کیا مطلب ہے؟ میں آپ اشرف صاحب، اشرف کا آپ نے کب سے نام اشرف رکھا ہے اپنا؟ شریف اشرف صاحب، آپ سے پوچھ رہا ہوں قطرہ کا کیا مطلب ہے؟ ماشاء اللہ، بہت مزدار، اشربو سے دماغ میں پانی کا قطرہ آ گیا، قطع لا کہا ہے میں نے لام سے، ٹھیک ہے، قتل کیا، اور قتل کیا گیا کا کیا مطلب؟ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، میں سمجھ ہوں، ٹھیک ہے، پھر کیا ہوا؟ اشربو کا مطلب ہے پلا دیا گیا، فی قلوبہم الاجلا، ان کے دلوں میں اجل یعنی بچھڑا پلا دیا گیا، جب یہ محاورہ بولا جائے تو مطلب ہے وہ مجسم محبت بن گیا ان کے دلوں میں، رچ بس گیا، بچھڑا ان کے وجود میں حاوی ہو گیا، ان کے وجود میں داخل ہو گیا، اس قدر گہری محبت ان کو بچھڑے سے ہو چکی تھی کہ خدا کا انذار جبکہ پہاڑ اوپر تھا وہ بھی کام نہیں آیا ان کے، انہوں نے کہا ہاں سنا تو ہے مگر انکار کرتے ہیں، بے کفر ہم، ان کے کفر کی وجہ سے، مطلب کفر پہلے کر چکے ہیں، پھر یہ بیماریاں لگتی ہیں، اور قل بیسما یامرکم بہی ایمانکم، ان سے کہہ دے بیسما یامرکم، بیسا میں نے بہت ہی برا ہے، ما میں نے ما جو، بیسما بہت ہی برا ہے جو یامرکم بہی ایمانکم، جس کا تمہارا ایمان تمہیں حکم دیتا ہے، تم نے جو بھی ایمان قبول کیا ہے وہ اس ایمان کے جو تقاضے تمہارے پاس ہیں، وہ تم سے وہ ایمان جو تقاضے کرتا ہے وہ بہت ہی برا ہے، ان کنتم مومنین، کاش ایسا ہوتا کہ تم مومن ہوتے، لو کنتم کے معنی ہیں اصل میں، کل بے سما یامرکم بہی ایمانکم، کہہ دے بہت ہی برا ہے جس کا تمہارا ایمان حکم دیتا ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، تو اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، دو طرح سے ترجمہ ہو سکتا ہے، ایک یہ کہ اگر تم کسی قسم کے جو بھی مومن ہو، مومن کہتے ہو تو ایسے مومن ہو کہ تمہارا ایمان تمہیں ہمیشہ بری باتوں کا حکم دے رہا ہے، اور مومن کہلاتے ہو تو بدی کے مومن ہو، سچائی کے مومن نہیں، اور ان لو کے معنوں میں بھی استعمال ہو جاتا ہے، ان کنتم مومنین، کاش ایسا ہوتا کہ تم واقعی مومن ہوتے، اگر سچے مومن ہوتے تو تمہارا ایمان تمہیں بدیوں کا حکم نہ دیتا،
قل
قل ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. تو کہہ دے ان سے ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ, ان کانت لکم, اگر تمہارے لیے واقعتاً ہے, اگر تمہارے لیے ہو, ان میں نے اگر کانت ہو یا تھا, اصل میں لفظی ترجمہ ہے تھا, ان کانت لکم, لکم میں نے تمہارے لیے, اگر تمہارے لیے ہوتا, یہ ترجمہ بھی کیا جا سکتا ہے, الدار الاخرت ہو, وہ گھر جو آخرت والا گھر ہے, یہ صفت موصوف ہے, یہ مضاف مضاف الیہ نہیں ہے, آخرت کا گھر مراد نہیں ہے لفظاً. ہم اردو میں ترجمہ آخرت کا گھر کر دیتے ہیں, مگر عربی میں لفظ آخرت کا گھر نہیں ہے, یعنی محاورہ آخرت کا گھر والا نہیں. لکم الدار الاخرت ہو, تمہارا آخرت گھر ہوتا, اگر تمہارا گھر آخرت ہوتا, یہ ہے. گھر آخرت کا مطلب کیا بنے گا, اگر تمہیں کامل یقین ہے کہ تمہارا اصل اور دائمی مقام آخرت ہی ہے, اور وہیں جا کے تمہیں سکون ملے گا, اور وہی تمہارا آخری ٹھکانہ ہے, تو پھر تمہیں ڈرنا نہیں چاہیے موت سے اتنا جتنا تم ڈرتے ہو, کہ موت تو تمہیں پھر تمہارے دائمی گھر تک پہنچا دے گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر یہ کیا بات, یعنی یہ کیا ہوا, میں بتاتا ہوں آگے کیا بنے گا. ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس, اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ آخرت آخری گھر, آخرت کا گھر نہیں, آخری گھر خدا کے نزدیک عند اللہ ہے, تمہارا ہی ہے, من دون الناس دوسرے لوگوں کا نہیں, یعنی دوسرے لوگوں سے بڑھ کر ان کے سوا خدا کے نزدیک آخری گھر تمہارے لیے مقدر ہے. اگر یہ تمہارا دعویٰ ہے اور تم اس میں سچے ہو, تو کیا ہونا چاہیے؟ فَتَمَنَّوُ الْمَوْتَ اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ, کہ پھر موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. اب یہ ذرا الجھی ہوئی سی بات ہے, مومن بھی ایمان لاتے ہیں کہ دار الآخرہ تو ان کا ہے, تو ہر وقت موت کی دعائیں تو نہیں مانگتے, کہ مانگتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے کہ موت کی دعا نہیں مانگنی چاہیے, تو پھر کیا مطلب ہوا؟ مراد ہے ایک قسم کے مباہلے کا چیلنج ہے. مراد یہ ہے کہ یہ پھر تمہیں یہ کہنے میں کیا تکلیف ہوتی ہے کہ اگر تم جھوٹے ہو تو مر جاؤ, کیونکہ اگر جھوٹے ہو تو مر جائے, وہ کہتے ہیں موت کے لفظ سے تمہیں ڈر لگتا ہے, اس لیے کہ تمہیں پتہ ہے کہ جھوٹے ہو اور مرنے کے بعد تمہیں جہنم میں جانا ہے, اور دار الاخرہ تمہارا ہے کوئی نہیں. تمہاری فطرت کی آواز جو ہے وہ بتا رہی ہے تمہیں کہ موت سے تمہاری جان نکلتی ہے, تمہیں پتہ ہے کہ تم نے وہ اچھے کام کیے ہی نہیں ہوئے. بس یہ دوہرا چیلنج ہے, ایک تو مباہلے کا چیلنج ہے, دوسرے اس بات کا چیلنج ہے کہ تمہاری فطرت خود تمہارے خلاف گواہ ہے اور جھوٹ بول رہے ہو کہ تمہیں یقین ہے کہ آخرت تمہاری ہے. تو تمنا بول موت ان کن تم صادقین, اگر تم سچے ہو تو پھر موت کی تمنا کر کے دکھاؤ. وَلَنْ يَتَمَنَّهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ يَدِيهِ, لَنْ يَتَمَنَّهُ, اور وہ ہرگز اس کی تمنا نہیں کریں گے. جو لفظ لن یتمنو ہے, یہ تمنا کو مستقبل میں دھکیل دیتا ہے, اس لیے اس کا معنی وہاں اس موقع پر صرف مستقبل, یعنی جو اردو میں بھی مستقبل ہے بعد میں آنے والا زمانہ, وہ معنی پیدا ہو جاتے ہیں, اور اس کے مضارعہ کے وسیع معنی جو حال اور مستقبل دونوں پر حاوی ہیں وہ نہیں رہتے. سمجھے ہیں؟ سمجھے ہیں آپ لوگ؟ آپ سمجھے ہیں اور یہ سمجھے ہیں, ٹھیک ہے نا اشرف صاحب؟ لن یتمنوہ کا مطلب ہے وہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے, ابدا, کبھی بھی. کیوں؟ وہی بات جو میں پہلے بتا چکا ہوں, بما قدمت ایدیہم. اچھا بھلا ان کو علم ہے کہ وہ کس قسم کی کاروائیاں یہاں کرتے رہے ہیں, کیسے کیسے کار کیے ہیں انہوں نے, جانتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں نے آگے کیا بھیجا ہوا ہے. سوائے لعنتوں کے اپنے لیے انہوں نے کچھ آگے نہیں بھیجا, اس لیے موت کے لفظ سے ان کی جان نکلتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ علیم بالظالمین, اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے. وَلَتَجِدَنَّهُمْ, اور تَجِدَنَّهُمْ, اور تو ضرور انہیں پائے گا. دو قسم کے نون ہیں جو عربی میں زور دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں, ایک نون خفیفہ کہلاتا ہے, ایک نون ثقیلہ. تجدہ کا مطلب ہے تو پائے گا, اگر خالی تجدہ کہے گا کہا جائے تو مطلب ہے تو پائے گا, تجدن اگر کہا جائے تو مطلب ہے تو ضرور پائے گا, اور تجدن نہ کہا جائے تو یقیناً ضرور بھی ضرور تو پائے گا. اور لام ساتھ لگا دیا جاتا ہے پہلے, جو خود تاکید کا لفظ ہے. تو جتنی بھی تاکید ممکن ہے وہ ایک جگہ اکٹھی کرنی ہو تو عربی محاورے کے مطابق پہلے یعنی فعل سے پہلے, مضارعہ سے پہلے لام, اور آخر پر نون خفیفہ بھی تاکید بہت کرتا ہے, لیکن نون ثقیلہ یعنی شد والا نون, اس کو نون ثقیلہ کہتے ہیں, اس سے بہت زیادہ تاکید پیدا ہو جاتی ہے. تو ولا تجدنہم, ہم تو وہ ہیں, ہم کا مطلب ہے وہ لوگ. ولا تجدنہم کیا ترجمہ بنے گا اشرف صاحب اس کا؟
ان کو پائے گا ضرور ضرور.
ہاں لازماً یقیناً تو ان کو پائے گا, جس شدت سے بھی آپ اردو میں کہہ سکتے ہیں وہی وہ جائز ہے. یہاں زیادہ سے زیادہ زور دینے کے لیے یہ تین لفظ استعمال ہو گئے اکٹھے, تین, ایک لام اور ایک نون اور پھر نون ثقیلہ, تین چیزیں اکٹھی ہو گئیں. احرص الناس سے لوگوں میں سے سب سے زیادہ حریص علی حیات, زندگی پر. یہ یہود کی ایک ایسی خصلت بیان فرمائی گئی ہے جو آج بھی بین ہی اسی طرح ان کے اوپر چسپاں ہوتی ہے, کہ موت سے بہت گھبراتے ہیں اور زندگی سے چمٹے ہوئے ہیں, کیونکہ عملاً ان کے عقیدے میں یہ بات داخل ہو گئی ہے. بہت سارے لوگ ایسے کہتے ہیں مرنے کے بعد کچھ نہیں اٹھنا کسی نے بھی. پہلے تو یہ کہا کرتے تھے کہ چند دن کا ثواب جزا ہوگا, سزا ہوگی. اب اکثریت ان کی ایسی ہے جو کہتی ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہی کسی نے نہیں, اسی دنیا میں جو ہمیں خدا جزا دے گا یعنی ہماری حکومتیں قائم کرے گا یہی ہے ہماری جزا, اور دنیا پر ہمیں غالب کرے گا. اگر ہم بائبل کو مانیں گے تو دنیا کی زندگی میں ہی ان کا اجر آخرت بھی اکٹھا ہو گیا ہے. تو فرماتا ہے کہ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ, تو تمام بنی نوع انسان میں سب سے زیادہ زندگی پر حریص ان لوگوں کو پائے گا, اور یقیناً ایسا ہی ہوگا. یقیناً تو ان کو تمام بنی نوع انسان میں زندگی پر سب سے زیادہ حریص پائے گا. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا, حتیٰ کہ ان سے بھی زیادہ جنہوں نے شرک کیا. مشرک بھی موت سے بہت ڈرتا ہے, تو وا کا مطلب ہے وَمِنَ الَّذِينَ, اور ان سے بھی, یعنی مراد اردو میں یوں کہیں گے حتیٰ کہ مشرکوں سے بھی زیادہ. يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ, ان میں سے ایک ایک, یا احدہم سے مراد یہ نہیں, کوئی ایک مراد نہیں ہے. یود و احدہم لو یعمر الف سنتن, کہ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے, یا ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کاش اسے ہزار سالہ عمر دی جاتی, اتنی لمبی خواہش ہے زندہ رہنے کی. وما ہوا بے مزاحذہ ہی من العذاب, اگر دی بھی جائے تو ان کا یہ تمنا رکھنا کہ ان کو ہزار سالہ زندگی دی جائے ان کو عذاب سے بچا نہیں سکتا. ہاں یومرا, کہ انہیں یہ عمر دے دی جائے. بس وما ہوا بے مزاحذہ ہی مزاحذہ ہی ہے, مزاح ہی نہیں, وہ ما ہوا بے مزاح زہے ہی من العذاب ان یعمر, مزاح زہ ہی ایک ہے ہے جو اس کو عام طور پر لوگ حلوے والی ہے کہتے ہیں, مزاحزہ کا مطلب ہے بچانے والا, ٹال دینے والا, ہی اس کو, کیونکہ واحد کی ضمیر آئی تھی پہلے کہ ان میں سے ہر ایک یہ تمنا رکھتا ہے, یا ایک ایک یہ تمنا رکھتا ہے کہ اسے ہزار سال عمر دی جائے, اور یہ بات آئیں یو امرا کہ وہ عمر بڑھا دیا جائے اس کو عذاب سے بچا نہیں سکے گی, کہ لاکھ سال بھی ہو جائیں عذاب میں تو اس نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے, اس لیے چند دن بعد سے ہی, چند دن پہلے نہ سہی. واللہ بصیر بما یعملون, اور اللہ تعالیٰ بصیر ہے, بہت دیکھنے والا ہے, بما یعملون اس کو, بے ما, بے میں نے, کو سے وغیرہ سب معنی اس میں آ جاتے ہیں, موقع محل کے مطابق ترجمہ کرنا پڑتا ہے, ما میں نے جو, بے ما جو وہ یعملون کرتے ہیں, قل من کانا عدوا لجبریل, تو کہہ دے جو کوئی بھی جبریل کا دشمن ہے, فإنه نزله على قلبك بإذن الله, اور یقیناً اس نے اسے یعنی قرآن کریم کو اتارا ہے, على قلبك تیرے دل پر, اللہ کے حکم سے, مصدقا لما بين يديه تصدیق کرنے والا ہے جو اس کے سامنے ہے, وهدم وبشرى للمؤمنين, اور ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مومنوں کے لیے. قل من کانا, کہہ دے کون ہے جو جبریل کا دشمن ہے, کیا مطلب ہے اس کا, جبریل کے دشمن کی کیا بحث شروع ہو گئی ہے, کیوں جی کوئی ان میں سے جبریل کا دشمن ہے یہودیوں میں سے, اچھا صاحب
جبریل
کیا
جبریل خدا کا کلام اتارتے ہیں
پھر ٹھیک ہے, صحیح بات کر رہے ہیں, ہم کھل کے کریں, ڈرنے کی کیا بات ہے,
ڈرتے
ڈر کے بات کیوں کرتے ہیں, کھل کے بات کریں, بتائیں اچھی بات بتا رہے ہیں, بتائیے کھل کے,
سمجھتے ہیں کہ آپ خدا کا کلام نہیں اترے گا,
ہاں چونکہ وہ کہتے ہیں خدا کا کلام نہیں اترے گا, تو اصل میں دوسرے لفظوں میں جبریل کے دشمن ہیں, کہ جبریل نہ آئے آپ کہیں, اور یہی بات مولوی مسیح علیہ السلام کے خلاف لکھتے ہیں, اور بڑا غصہ, جبریل دوبارہ آ گیا, یہ کیسے ہو سکتا ہے, یعنی دجال آ جائیں, شیطان آئیں, جبریل کو تو ہم نے گھسنے نہیں دینا اس دنیا میں, کچھ گیا جو ہو کر بیٹھا, جو کر بیٹھا کافی ہو گئی, جبریل کے دشمن ہیں, اور لفظ جبریل کا دشمن ہونا یہود کا اوپر ایسا صادق آتا ہے کہ ان کی باست ثانیہ جو مقدر ہے اس پہ بھی لفظاً لفظاً صادق آ رہا ہے, کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ امت یہود کے اس طرح مشابہ ہو جائے گی جیسے ایک جوتی دوسری جوتی کے, تو قرآن کریم نے ان کے نفس کا تجزیہ فرما دیا, کیونکہ جبریل سے بڑی دشمنی, وہ تو برداشت نہیں ہوتا کہ آ جائے, پہلے مسیح کی دفعہ بھی تم نے یہی حرکت کی تھی, اور اب پھر جب آئے گا, جب یہ یہودی صفت ہو جائیں گے تو وہی محاورہ بولیں گے, اور وہی بولا ہے انہوں نے, وہی استعمال کیا ہے, فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ, اس بیچارے کا تو قصور ہی کوئی نہیں, اس کے دشمن کیوں ہوئے ہوں گے, اس نے تو اللہ کے حکم سے جو کچھ بھی اتارا ہے تجھ پر اتارا ہے, عملاً خدا کی دشمنی ہے, یہ مراد یہ ہے کہ جس نے بھیجا پھر اس کی سے دشمنی کر کے دکھاؤ, اس کو تو تم روک نہیں سکتے, جو بیچارہ مجبور اس کے حکم کا فرما بردار, اس کی ہدایت پر قرآن لیے آ رہا ہے تیرے پاس, اس سے کیا ان کا انعام ہے, جو وہی نازل کرتا ہے وہ تو مجبور ہے, خدا کے حکم سے کرتا ہے, مصدق لما بین یدیہ, وہ تصدیق کرتا ہے اس چیز کی جو اس کے پاس موجود ہے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ کیا ہوا؟ نہیں نہیں, بینا یدہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جبریل کو قرآن کے ذریعے دے کر اس لیے بھیجا ہے کہ سب سے قابل اعتماد گواہ یہ ہے, روح امین ہے وہ, اور وہ کامل یقین دلا رہا ہے تجھے کہ اس میں ایک ذرے کی بھی خیانت نہیں ہوئی. جو کچھ تجھ پہ اتارا جا رہا ہے وہ 100% وہی ہے جو اللہ کا کلام تھا, یہ مراد ہے. اور جبریل سے نیچے بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں, اور ہر قسم کے فرشتے ہیں, جو کہتے ہیں جیسی روح ویسے فرشتے, اور کئی دفعہ پیغام لے کر عام بیچارے ماتر ساتر جس کو کہتے ہیں نا, ان پر بھی آتے رہتے ہیں, اور وہ غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں. وہ دراصل فرشتوں کی غلطیاں نہیں ہوتی, کیونکہ کمزور ہے انسان, اس لیے اس کے دماغ کی کمزوری پیغام پکڑنے میں دھوکہ کھا جاتی ہے. اور مولوی کہتے ہیں دیکھو خدا کو عربی نہیں آتی, یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ غلطی ہوگی وہ غلطی ہو گئی, حالانکہ یہ بڑے لوگ ایسے لوگ ہیں بالکل سچ بولنے والے ہیں, اور اللہ کے فضل کے ساتھ ان پر بھی کسی نہ کسی رنگ میں کلام نازل ہوتا ہے. مگر وہ جبریل نہیں ہے, جبریل میں ایسی طاقت ہے کہ دماغ کیسا بھی ہو اس کی جو وحی کی روشنی ہے, اس کی عظمت اور قوت ہے, وہ اس بات کا شائبہ بھی نہیں رہنے دیتی کہ سمجھنے میں کسی کو غلطی ہوگی. پھر وہ مصدق بن جاتا ہے, کہتا ہے دیکھو میں تصدیق کر رہا ہوں. تو یہ قرآن کی وحی کی شان بیان ہو رہی ہے. جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا, چھوٹے فرشتے بھی لاتے ہیں وحی قرآن کریم میں عام لوگوں کے لیے, ان کا بھی ذکر ہے. تو تنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا, کہ وہ لوگ جو ابتلاؤں میں ثابت قدم رہتے ہیں ان پر کثرت سے فرشتے نازل ہوتے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا, کہ خوف نہ کرو اور غم نہ کھاؤ. تو عام طور پر ابتلاؤں میں دیکھا گیا ہے خواتین کو بھی مردوں کو بھی سچی خوابیں بھی آتی ہیں, بعض دفعہ الہامات بھی ہوتے ہیں, اور ان میں بعض دفعہ بظاہر غلطیاں بھی نظر آتی ہیں, لیکن مضمون سمجھ آ جاتا ہے. تو جو غلطی ہے وہ یہ نہیں کہ فرشتوں کو عربی نہیں آتی, فرشتوں کی جو قوت ہے نسبتاً کمزور ہے, اور جس طرح انسان ہے اسی کے مزاج کے مطابق اس کے مرتبے کے مطابق فرشتے نازل ہوتے ہیں. بڑوں کی بڑے فرشتوں کا نزول وہ برداشت بھی نہیں کر سکتا. بعض لوگوں پر جب وہ بہت خواہش کرتے ہیں کہ ہم پر ضرور الہام ہو اور کلا کلا ہو, جب ہوتا ہے تو وہ ان کو پاؤں سے اکھیڑ دیتا ہے. اپنے متعلق کئی قسم کے خیالات اور توہمات میں مبتلا ہو جاتے ہیں, بڑے بڑے دعوے کر بیٹھتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق کے مطابق مانگنا چاہیے. ہمارے وقف جدید میں ہوتے تھے بابا جی, آج کل جرمنی میں ہیں کولمبس کے ابا, انہوں نے ایک دفعہ مجھے سنایا کہ رات میں نے خواب میں دیکھا ہے, اور عربی میں مجھے خواب میں فرشتے نے ایک پیغام دیا ہے. اب وہ عربی جو تھی وہ تو بالکل ٹوٹی پھوٹی تھی, لیکن جتنی بھی تھی وہ ان کو اتنی بھی نہیں آتی تھی. اس لیے ان کی ویسے تو میں جانتا تھا کہ بہت نیک انسان ہیں, بہت ہی صاف گو پاک دل آدمی تھے اور ہیں خدا کی فضل سے, لیکن یہ جو عربی کا کچھ بھی نہیں آتا تھا ان کے بیچاروں کو, لیکن جو پیغام تھا وہ صاف پڑھا گیا پڑھا جاتا تھا کہ یہ بات ہے. پھر جب ان کو میں نے سمجھایا, میں نے کہا آپ کی عربی کا یہ مطلب ہے, بہت خوش ہوئے کہ الحمدللہ بہت اچھا پیغام ملا. تو میں یہ آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جو جلد باز ظاہر پرست لوگ ہیں وہ فتویٰ دے دیتے ہیں کہ جھوٹ بول رہا ہے, کہ دیکھو اللہ کو عربی بھی نہیں آتی, حالانکہ قرآن کریم کا مضمون نہیں سمجھ رہے. جو سب سے طاقتور وحی ہے وہ طاقتور دل کا تقاضا کرتی ہے, اس میں کوئی شائبہ باقی نہیں رہتا, اور وہ دل ہر ایک کا نہیں ہے. حضرت موسیٰ کا ذکر گزر رہا ہے, انہوں نے جب کہا مجھ پر وہی نازل ہو, اصل میں یہ بات تھی کہ مجھے بھی اپنا وہ جلوہ دکھا جو محمد رسول اللہ کے لیے تو نے خاص کر رکھا ہے. تو اللہ نے فرمایا تجھ پر تو اگر نازل کیا تو بالکل کچھ بھی نہیں باقی رہے گا. پہاڑ پر ہم کرتے ہیں دیکھ لے کیا حال ہے. تو پہاڑ پر قرآن نہیں اتارا بلکہ ایک تمثیل کے طور پر ایسی تجلی کی ہے جس سے پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. تو بتانے کے لیے تھا, اسی طرح انسان کے دل کا حال ہے بعض مضبوط ہیں بعض کم ہیں، خدا کا پورا کھلا کھلا جلوہ قبول کرنے کی ہر ایک میں طاقت نہیں ہے. بس یہ مضمون ہے، کل مان من کانا عدو لجبریل فانہ نزلہ علی قلبک باذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ. وہ ساتھ ساتھ تصدیق کر رہا ہے کہ جو کچھ میں لایا ہوں اس میں ایک حرف ایک ذرے کا بھی فرق نہیں ہے، بین ہی وہی ہے جو خدا تعالیٰ نے آپ کے لیے بھیجا تھا. وہدم و بشرا للمومنین، اور ہدایت ہے اور بڑی خوشخبری ہے للمومنین، مومنوں کے لیے. پھر فرمایا من کانا عدو للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریلا و میکالا فإن اللہ عدو للکافرین. جو کوئی بھی اللہ کا دشمن ہو، پہلے جبریل سے بات شروع کی تھی، اب جبریل سب سے آخر پر رکھا ہے، میکائیل کو بعد میں رکھا ہے، جبریل کو اس کے رسولوں کے بعد بیان کیا ہے. من کانا عدو للہ، جو بھی اللہ کا دشمن ہو، مراد یہ ہے جو پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ جبریل کی دشمنی دراصل خدا کی دشمنی ہے، اور خدا سے پر غصہ ہے کہ وہ وحی نازل کیوں کرتا چلا جا رہا ہے. جن سے ہم نفرت کرتے ہیں ان پر وحی کرنے کی خدا کو مجال کیا ہے؟ تو یہ دراصل خدا سے دشمنی کا اظہار ہے. نام خدا کا نہیں لیتے لیکن بندے پر ہی اپنا کفر توڑتے ہیں، اسی پر ہی اپنا غصہ نکالتے ہیں، یعنی اس شخص پر خدا کی وحی. تو اللہ فرماتا ہے کہ دراصل یہ خدا کے دشمن ہیں. من کانا عدو للہ و ملائکتہ ہی، اور صرف جبریل انہیں، فرشتے اور بھی آتے ہیں وحی لے کر، ان سب کا انکار کر بیٹھے ہیں، کہتے ہیں وحی آ ہی نہیں سکتی. وہ رسول ہی، اور وحی کے نتیجے میں جو رسول بنتے ہیں ان کا بھی پھر انکار کر بیٹھتے ہیں، ان کے بھی دشمن ہو جاتے ہیں. وہ جبریل اور میکالا، اور جبریل اور میکائیل کا بھی دشمن ہو جاتے ہیں، یعنی ان کے آنے اور ان کے تصرفات کا انکار کر بیٹھتے ہیں. ان اللہ عدو للکافرین، پس سن لو کہ یقیناً اللہ تعالی کفر کرنے والوں کا دشمن ہے. اگر انہوں نے دشمنی لی ہے تو پھر تیار ہو جائیں، پھر ان سے بھی دشمنی کی جائے گی. وقت ہو گیا اب؟ اچھا، 11:30 سے 12:30 نہیں تھا؟ اچھا اچھا، ٹھیک ہے، اس لحاظ سے ابھی اور کر سکتے ہیں. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور یقیناً ہم نے تجھ پر اتاری ہیں کھلی کھلی آیات، روشن آیات. انزلنا لمبا کیوں کیا میں نے بتائیں؟ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، حالانکہ وقت تھوڑا تھا پھر بھی میں نے لمبا کر دیا. ہاں بتائیں، چھوٹی ہو یا بڑی، ہوئی کیوں، مد آئی کیوں اس پہ؟ انزلنا کے بعد الف آ رہا ہے، الف کے بعد یعنی حمزہ آ رہا ہے. انزلنا الیکا، الیکا کا پہلا حرف جو ہے اس کو آپ، جس کو آپ الف کیا سمجھتی ہیں، وہ حمزہ ہے، حمزے کے نیچے زیر ہے. تو آ اور اے جب دو آوازیں اکٹھی ہوں تو گڑبڑ ہو جاتی ہیں، اس لیے عربوں کا دستور ہے کہ ایسے موقع پر کھولنے کی خاطر، عربی مبین ہے نا، عربی زبان میں ہی کھلا کھلا ہونے کا مضمون پایا جاتا ہے، تو وہ اس کو لمبا کر دیتے ہیں. انزلنا الیکا، ہم نے تیری طرف اتاری آیات بینات، کھلی کھلی آیات. اور اب کہتے ہیں وقت ہو گیا، کیوں جی ہو گیا نا، بس یہ باقی پھر انشاءاللہ کل انشاءاللہ.